देर में ही हजरत वाला तशरीफ ले आएंगे, डायलिसिस हो चुका है, बस पट्टी हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। जब तक हजरत वाला तशरीफ लाएं तो मैं आपको ये पढ़कर सुना रहा हूँ आफताब नस्बत माल्ला से, मगर जहाँ तसलसल चल रहा था वो हजरत वाला के साथ ही तसलसल रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि जहाँ जहाँ तशरीफ की जरूरत हो हजरत के इशारात से हम मुस्तफीज हों। 16 रजब अल मुरज्जब 1419 हिजरी मुताबिक 6 नवंबर 1998 बरोज जुमतुल मुबारक बाद मगरिब। हर वक्त खुश रहने का नुस्खा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबीयिल करीम। परेशानियां दूर करने का एक नुस्खा बताता हूं कि तकवा से रहो, सर से पैर तक अपने आजा से गुनाह न होने दो, सर पर बाल गैर मसनून न हो, गाल पर एक मुट्ठी बाल हो, मूछें बड़ी बड़ी न हो, नाफ से घुटने तक छुपे हुए हों और टखना छुपा हुआ न हो। यह जाहिरी स्ट्रक्चर हो गया। दो ही चीजें हजरत ने फरमाई स्ट्रक्चर की, कि एक तो एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रख लेना, और सर के बाल तो सबको पता ही है सुन्नत तरीका, या तो उस तरह फिरवा दें या फिर अगर बाल रखने हो तो सब तरफ से बराबर हो, कहीं से छोटे बड़े ना हो, अंग्रेजी बाल जिसे कहते हैं, और मूछे बड़ी बड़ी ना हो। ये भी सबको पता ही है कि जो मूछे बड़ी रखेगा, मन तवल अशारे बहु लम यनल शफाती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से जरा सी मूछों की खातिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कितनी अजीम नेमत है कि उसी से हमारी निजात होगी, उसके लिए उस शफात को खोना कैसी हिमाकत की बात है। तो ये बड़ा जो जाहिरी स्ट्रक्चर है, इसमें एक तो बालों का काम और दूसरा टखने न छुपाना, सिर्फ दो चीजें हैं। ये जाहिरी स्ट्रक्चर हो गया। अब फिनिशिंग है कि आंख से काली और गोरी को न देखता हो और दिल में भी नाफरमानी का ख्याल न लाए, और हर वक्त अपनी जिंदगी को मालिक पर फिदा और कुर्बान करे। जो अल्लाह को हर वक्त खुश रखेगा, अल्लाह ताला भी उसको हर वक्त खुश रखेगा। बस इतना आसान सा नुस्खा है, खुश रहने का भी और कामयाबी का पूरा नुस्खा ये है। और हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह बार बार इरशाद फरमाया करते थे कि जो शख्स एक काम कर ले, इसका भी खुलासा है, ये खुद खुलासा है, इसका भी खुलासा हजरत ने फरमा दिया कि जो शख्स एक काम कर ले कि अपनी निगाह को खराब ना होने दे, तो उस कामयाबी की मंजिल इंतहा तक पहुंच जाएगा, मुंतहाए औलियाए सिद्दीकीन उसको हासिल हो जाएगी। यानी खत्ते इंतहा जो नबूवत के बाद जो विलायत का दर्जा है, विलायत की इंतहा तक ये पहुंच जाएगा, उस इंतहा तक जिसके कुछ फासले के बाद से नबूवत शुरू होती है। बस वो दर्जा किस शख्स को मिल जाएगा, किस काम करने, एक काम करना है कि अपनी निगाह को खराब नहीं होने देना, ना नामहरम औरत को देखें, चाहे वो बाजार में चलने वाली औरतें हों, चाहे घर के अंदर जो नामहरम रिश्ते हैं जैसे तायाजाद चचाजाद, और मर्दों के लिए जो है वो साली और भाभी और देवरानी और जिठानी ये सब चीजें, और मामूजाद बच्चियां और तायाजाद, इन सब से पर्दा, ये शरई पर्दा कहलाता है। हकीकी पर्दा यही है, बुरका ओढ़ लेने का नाम पर्दा नहीं है, बल्कि पर्दा असल शर्म हया का है, बुरका जो है शर्म हया का हो। तो ये दो काम करने इतने आसान। तो हजरत ने फरमाया कि जो आंख की हिफाजत कर लेगा, और हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह से आप सुनते ही रहते हैं यहाँ भी हजरत से, हजरत ने फरमाया कि हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने बारह फरमाया कि मुझको जो मकाम ये मिला है ये निगाह की हिफाजत से मिला है। अल्लाह वाले जो है वो छोटे दिल के नहीं होते कि हमें जो मकाम मिला है कहीं दूसरा भी हासिल ना कर ले। यहाँ मामला उल्टा होता है, दुनियादार चाहता है कि जो दौलत और जो इज्जत और शोहरत मुझे हासिल है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं ना, माशाल्लाह। हाँ थोड़ा सा भाई जगह, यहाँ जो हजरत के खुदान हैं उनके लिए जगह थोड़ी सी छोड़कर बैठा करें। अब तो
جی اچھا حضرت والا نور اللہ مرقدہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے مختصر اشعار رباعی ہے حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی قلب مستر کے عنوان سے ہے. وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا وہ جس
مستر بانے بیتاب جو اللہ تعالی کی تلاش میں بیتاب تھا جو دل وہ یہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی جو پہچان نہیں سکی لیکن اللہ کے نزدیک وہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ قیمتی تھا اس لیے کہ وہ امانت الہیہ کو جو چاند اور سورج نے اور زمین اور آسمان نے جب امانت اللہ تعالیٰ نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها تو اس کو اٹھانے سے اس بار امانت کو انکار کر دیا. یہ وہ بار امانت اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے نور سے فرشتے اور یہ چاند اور سورج کا نور اس کے سامنے بھی کوئی پھیکا ہے وہ کیونکہ وہ دل بے چین ہے اللہ کی یاد میں اس کو سوائے خدا کے کسی اور چیز میں چین نہیں ملتا سوائے اللہ کی یاد کے اللہ کے ذکر کے علاوہ اس کو کسی چیز میں چین نہیں ملتا.
فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ اختر تھا تمام عمر تڑپنا اس میں تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوش میں نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ بوس میں جذب ہو سکا دنیا کا رنگ بوس میں. تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوش میں تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوش جذب ہو سکا دنیا کا رنگ بوس میں نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ بوس میں.
یعنی اس کی جو قلب مستر جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین تھا, اس خو کہتے ہیں عادت کو, تو اس کی عادت ثانیہ یہ تھی کہ وہ تڑپتا رہتا تھا, اور تڑپتا کس وجہ تھا کہ جب دنیا کا رنگ و بو اس کو اپنی طرف کشش اور اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا تو اس کو یہ برداشت نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی تلاش میں اس سے اس کا مقابلہ کر کے تو تڑپتا رہتا تھا. یہ خوب اس کی عادت بن گئی جو اللہ کے خاص تھا. یعنی یہ تڑپنا کے کیا معنی کہ حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہی یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات. تو یہ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ہر قانون کو نہیں توڑتا تھا, اپنا دل توڑتا تھا اور اس کی اس میں وہ تڑپتا رہتا تھا. تو اسی وجہ سے دنیا کے حسینوں کا رنگ و بو اور خوشبو اس کو راس نہیں آتا تھا, ان سے وہ دام کنارہ کش رہتا تھا, بچا رہتا تھا. جذب یہ دنیا کا رنگ و بو اسی میں جذب ہوتا ہے جو اس کے طالب ہوتے ہیں اس پر جان دیتے ہیں, اور جو اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں تو وہ گھبراتے ہیں, لیکن کیونکہ اللہ نے ان کے اندر ایک کشش رکھی ہے اس سے بچنے میں ان کا دل تڑپ جاتا ہے. اسی طرف سے وہ ماہ و اختر جو حضرت پہلے میں سے بھی فرمایا اس کے لیے باعث سے رشک ہو جاتے ہیں, ایسا نور پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ رنگ و بو دنیا کا جذب نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی خاص فضل ہوتا ہے.
نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ بوس میں.
اور یہ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا شعر ملاحظہ.
میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لا ہوں, میں درد سفینہ لا تیرے حضور میں ایک آبگی نلا تیرے حضور میں ایک آبگی نلا تیری رضا کا ہے بس شوق جستجو اس میں تیری رضا کا ہے بس شوق جستجو اس میں میری نظار تمنا کا ہے لہو اس میں میری نظار تمنا کا ہے لہو اس درد غم سے بھرا ایک سفینہ لا تیرے حضور میں ایک آبگی نلا تیری رضا کا بس شوق جست جو اس میں میری نظار تمنا کہ لہو اس
حقیقت یہ ہے کہ جی حضرت والا کے اشعار ایسے اتنے حسین ہیں کہ اس کی شرح جو ہو رہی ہے تو شرح میں مزہ نہیں آ رہا ہے جو حضرت کے اشعار میں ہے. اس کی ایسے دردناک اشعار ہے کہ کیا شرح اس کی ہو سکتی ہے. بس تھوڑے الفاظ بھی نہیں آ سکتی ہے. وہ صرف محسوس کرنے کی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی شرح کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے جو یعنی الفاظ قاصر ہو رہے ہیں. اس کے تو فرما رہے ہیں کہ میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں, یعنی جو طلب آپ کے راستے میں جو مجھے تڑپنے کی میرے قلب مستر کو عادت تھی اس کا کیا ہے کہ زندگی بھر وہ تڑپتا رہا, حسینوں سے نظریں بچاتا رہا, اپنی غم آرزوؤں کا خون کرتا رہا آپ کو اور آپ کے قانون کو نہیں توڑتا رہا, اپنے دل کو توڑتا رہا. تو ایک درد و غم سے بھر گیا وہ دن تو اللہ کے راستے میں آپ کے راستے میں. تو میں وہ جو ہے اس کا ایک سفینہ کہتے ہیں کشتی کو, جہاز کو, ایک جہاز لے کے آیا ہوں. اور وہ جہاز کیا ہے؟ ایک آپ گینا ہے, ایک چھوٹا سا جو جس میں شراب پیتے ہیں اور پیالہ. تو وہ آپ گینا ہے تو چھوٹا سا لیکن غموں کا جہاز ہے, غموں کی پوری جہاز کا جہاز اس میں پوشیدہ ہے. وہ میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں اور تیرے حضور میں ایک آپ گینا لایا ہوں. وہ درد و غم سے بھرا ہوا جو سفینہ ہے وہ آپ گینا وہی دل مستر ہے جو میرے دل میں جو اندر سینے میں تڑپتا تھا. تو تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں, یعنی اس وہ طلب اور وہ غم جو میں نے برداشت کیے, جو اس دل نے برداشت کیے, اس کا حاصل کیا تھا کہ آپ کو راضی کرنے کا شوق اور جستجو اور طلب صرف تھی, جس کی وجہ سے میں دنیا کے رنگ و بوس کوئی جذب نہ کر سکا, اس سے آپ بچا بچا کے اپنا دل کا خون کرتا رہا. تیری رضا کا بس آپ کو راضی کرنے کا شوق اور جستجو اور طلب اس کے اندر تھی. اور میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں, کیا بات ہے کہ ہزاروں تمنائیں جو میرے دل میں پیدا ہوتی تھیں ہر تمنا کا میں نے خون کر دیا, وہ خون میں آپ کے پاس لے کے آیا, آپ کے حضور میں لے کے قیامت کے دن حاضر ہوا. یہی تحفہ میں آپ کے لیے دنیا سے لایا. حقیقت یہ ہے کہ اسی سا محل میں علامہ اقبال نے بھی شعر کہا ہے, مگر حضرت کے اشعار کے سامنے وہ بالکل پھیکے والے ہوتے ہیں. میں نے وہ بھی پڑھے ہیں, وہ تراب لس تیرے حضور میں ایک آپ گینا لایا ہوں, جھلکتی ہے آخری جو شعر ہے جو جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, اور تراب لس کوئی جنگ ہوئی تھی تراب لس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں, تو بڑی مشہور ہوئی. لیکن کیا چیز ہے کہ دوسروں کا خون پیش کر رہا ہے تراب لس کے شہیدوں کا ہے, اور یہ تو اپنا خون آرزوں کا پیش کر کے کیا مقابلہ ہے اس کا. دنیاوی شاعروں کا اگرچہ اچھا آدمی تھا وہ, علامہ اقبال آخر میں داڑھی بھی رکھ لی تھی, مگر وہ زندگی بھر تو آزاد رہے, اور ایک حضرت والا بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے, تو کیا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ اس شعر میں کہ تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں, اور میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں, اور اس میں کیا تھا کہ تراب لس کے شہیدوں جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, امت کی آبرو جھلک رہی ہے کہ میری آبرو کہاں سے جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, اور میری ہزار تمنا میں تراب لس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. لیکن حضرت کے شعر کتنے لطیف اور کتنے نازک اور کتنے معنی خیز ہیں, بڑے بڑے شعرا اس کو نہیں پہنچ سکتے. اگر حضرت خدا نخواستہ دنیاوی شاعر ہوتے اور دنیاوی کلام ہوتا تو یہ بہت سے اشعار اور کلام ایسا ہے جو دنیا کے بڑے ادب میں شمار ہوتا, مگر آج کل تو بس وہ شہرت سے کام ہوتا ہے, مشاعرے میں بیٹھ گئے کرائے کی ٹٹو دو چار لے لیے اور انہوں نے واہ 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 کا شور نچایا, اور جناب والا ناموں کے ایسا بھی شاعر اعظم ہیں. ارے شاعر تو یہ لوگ ہیں جو جن کا جو اشعار کہتے تھے لفاظی کے لیے نہیں کہتے تھے, بلکہ الفاظ تو ان کے لیے ایک وسیلہ ہوتے تھے اپنے درد دل پیش کرنے کا, کہ الفاظ کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا تھا. اور دنیاوی شاعروں میں درد دل پیش کرنا نہیں, اپنا لفاظی کرنا, الفاظ پیش کرنا, الفاظ پیش کرنا ہے. یہاں درد دل ہوتا ہے الفاظ کہ آپ گینوں میں اور ان شاعروں کے دلوں کے شعروں میں صرف الفاظ ہوتے ہیں, صرف آپ گینا ہوتا ہے, اندر وہ مست کرنے والی شراب ان الفاظ میں نہیں ہوتی. اس لیے دونوں کے کلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں ان کا صرف اللہ والوں کو لیے الفاظ ذریعہ ہے اپنا درد دل پیش کرنے کا, اور ان کے ہاں خود الفاظ جو ہے مقصود ہیں دنیاوی شاعروں, اس لیے وہ لفاظی سے مزہ کانوں کو مزہ آ جاتا ہے لیکن دل پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. بقول شخص ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے.
کل ایک صاحب نے شکایت کی مجھ سے کہ تم سیدی و سندی کہتے ہو خالی اپنا ہی تم نے کر رکھا ہے, تو میں اس لیے اب آج ان کی اس پہ فرمائش پہ کہتا ہوں واقعی جو سیدی میں اپنے میں میرے میں جو مزہ ہے وہ ہمارے میں ذرا وہ نہیں ہے, مگر اس لیے ظاہر ہے کہ مجھ سے بڑھ کر یہاں بہت اللہ والے اور عاشق بیٹھے ہیں بھائی. سیدنا و سندنا, محبنا و محبوبنا, مرشدنا و مولانا, مشفقنا و مصلحنا, اور محسننا, اور شفیقنا. حضرت ٹھیک ہے جمع کثیر ہے, جزاک اللہ. اور صدیقنا حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم ادام اللہ ذلہم علینا, کہ یہ ارشادات جو مرتب حضرت نے فرمائے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ آفتاب نسبت مع اللہ. 10 رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 1 نومبر 1998 بروز اتوار بوقت 7 بجے صبح بمقام ڈیڈر جنوبی افریقہ در مدرسہ مولانا غلام حسین صاحب. نفس کی 5 اقسام. ارشاد فرمایا کہ خالق نفس نے قرآن پاک میں نفس کے 5 نام رکھے ہیں. پہلا نام ہے نفس امارہ, ان نفس الامارۃ بالسوء. یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت و دوام
ہے, جہاں مولانا عبدالحمید صاحب نے وہ خواب دیکھا تھا سب سے پہلے کہ وہ جو سنایا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ روزہ مبارک پر یاد نہیں رہا کیا خواب تھا,
خواب میں ہی سو گئے تھے.
ہاں سنائیے. ناشتے کر کے حضرت کا بیان ہوا اور پھر بہت دیر تک 1.5 گھنٹہ تقریباً بیان ہوا حضرت, پھر ناشتہ کر کے
جی
حضرت والا اچھا سب لوگ اب آرام کر لیں
جی
سب چلے گئے, مولانا عبدالحمید صاحب بھی چلے گئے, انہوں نے پھر خواب دیکھا وہ سنا دیجیے.
1996 کی جنوری کی بات ہے یہ, اور اوخیس جگہ ہے جو حضرت والا کا یہ آواز چھپ بھی چکا ہے روح سلوک کے نام سے. تو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے اس غلام سے فرمایا بغیر استحقاق کے کہ تم میرے کمرے میں سویا کرو. یہ 1995 میں دسمبر میں حضرت تشریف لے گئے تھے, تو پھر فرمایا میرے کمرے میں کون سوئے گا, حق تو میر صاحب دامت برکاتہم کا ہے لیکن میر صاحب کے فرمایا خرانٹے ہیں اس لیے میں سو نہیں سکتا, تو میرے کمرے میں وہ سوئے گا جس کو خرانٹے نہ آتے ہوں. تو الحمدللہ حضرت والا کے صدقے میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے الحمدللہ خرانٹے نہیں آتے, تو فرمایا ٹھیک ہے ایک شرط پر تمہیں میرے کمرے میں سونے کی اجازت ہے کہ تم ہوا نہیں کھولو گے. تو میں نے کہا جی حضرت ان شاء اللہ تعالی. تو اوخس میں حضرت والا رحمت اللہ نے نماز فجر کے بعد مجلس فرمائی, اس کے بعد چہل قدمی فرمائی. اسی اوخس میں حضرت جنگل کی طرف جب حضرت تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا یہ چڑیا دیکھو کیا بول رہی ہے. تو پرانے وہاں رہنے والے 50-50 برس سے رہنے والے نے کہا ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, حضرت نے فرمایا غور سے دیکھو چڑیا کہہ رہی ہے حق تعالی حق تعالی. وہ ٹیپ بھی ہو گیا ہے, اسی کیسٹ میں ٹیپ بھی ہوا ہے, باقاعدہ آواز محسوس ہو رہی ہے. اب سب نے کہا حضرت ہم تو اتنے برسوں سے رہ رہے ہیں ہمارا تو خیال نہیں گیا, اور الحمدللہ آپ نے یہ چیز فرمائی تو باقاعدہ ایسے ہی آواز ہو رہی تھی. پھر حضرت والا رحمت اللہ علیہ آ کر کمرے میں آرام فرمایا اور میں اسی کمرے میں سو گیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے قدموں کے مبارک کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے رونے کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی, تو دیکھا کہ مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم جو ساؤتھ افریقہ میں آزاد ویل مدرسے کے محتمے میں وہ رو رہے تھے, تو حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ سب اپنے پیر بھائیوں کو بلا کر لے آؤ. تو سب سو چکے تھے, حضرت نے سب کو یاد فرمایا اور پھر فرمایا مولانا عبدالحمید صاحب سے کہ خواب سناؤ. تو ہمارا حدیث عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم نے حضرت والا سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں. اور پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ جالی مبارک کے سامنے حضرت والا رحمت اللہ علیہ زارو قطار رو رہے ہیں اور بہت ہی عاشقانہ طریقے سے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم بہت خوش ہو رہے ہیں. اور پھر سب سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میرے اختر کو دیکھو, میرے اختر کو دیکھو. تو پھر فرمایا کہ اسی خواب میں, پھر میں اسی خواب کے اندر ہی سو گیا اور پھر اس سونے کی دوبارہ اسی سونے کے حالت میں ایک اور خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سی بس ہے اور اس میں حضرت والا آرام فرما رہے ہیں اور مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم اور حضرت والا مولانا یونس پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت والوں کو دبا رہے ہیں. اور پھر آپس میں بات ہو رہی ہے کہ ایک حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی کیسٹیں مدینہ شریف میں اور سعودی عرب میں خوب پھیل رہی ہیں. تو پھر پتا چلا کون سا وہ بیان ہے جس کی کیسٹیں خوب پھیل رہی ہیں. تو پتا چلا یہ جو صبح بیان ہوا رائے سلوک والا, تو یہ کیسٹ تقسیم ہو رہی ہے. تو حضرت نے خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ تعالی میرے درد دل کو سعودی عرب میں بھی پھیلائیں گے. اور اس کے چند برسوں کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ حضرت والا کے ذاتی رقم لاکھوں لاکھوں روپے سے اور سعودی عرب میں مدینہ شریف سے حضرت والا کی کتابیں چھپ کر اب تک الحمدللہ تقسیم ہو رہی ہیں.
سلام غلام حسین صاحب, مولانا غلام حسین صاحب جو تھے وہ اس کے محترم تھے اس مدرسے کے, حضرت نے ان کو خلافت دی تھی.
ارشاد فرمایا کہ خالق نفس نے قرآن پاک میں نفس کے پانچ نام رکھے ہیں. پہلا نام ہے نفس امارہ, ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت و دوام کا متقاضی ہوتا ہے. یعنی اے دنیا کے انسانوں, جب تک تم نفس امارہ کے غلام رہو گے اس وقت تک تم برائیوں میں مبتلا رہو گے, کیونکہ نفس امارہ کثیر الامر بالسوء ہے اور السوء میں الف لام جنس کا ہے.
نفس امارہ کی تعریف حضرت سے سنا علامہ یوسف نے کی, کثیر الامر بالسوء, سوء معنی برائی. یعنی نفس امارہ کیا ہے, جو بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے برائیوں کا, ہر قسم کی برائیوں کا تقاضا اور حکم کرتا ہے کہ یہ کرا کر لو وہ گناہ کر, اس کا نام نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء جو ہے, یہ بے شک نفس جو ہے کثیر الامر بالسوء ہے, یعنی بہت ہی زیادہ برائی کا حکم کرنے والا, برائی کے اوپر چلانے کے لیے بے چین رہنے والا ہے. کسی طرح سے انسان اللہ کی مرضی کے خلاف کر لے اور مجھے خوش کر دے, نفس کو خوش کر دے, اللہ کو ناراض کر دے, اس کا نام ہے نفس امارہ, برائی کا حکم کرنے والا, بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا.
کیونکہ نفس امارہ کثیر الامر بالسوء ہے اور سوء میں الف لام جنس کا ہے, جس نے سوء کو اس میں جنس خاص جس نے سوء کو اس میں جنس بنا دیا. اور جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ زمانہ نزول قرآن سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے گناہوں کے تمام اقسام اس سوء میں داخل ہو گئے. سوء پر الف لام داخل.
ہاں منطق کی بات ہے, جس نے فرمایا کہ جنس وہ کلی ہے جو مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے, یعنی مختلف قسم کی چیزیں اس کلی میں شامل ہیں, تو اسو کا عارف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے کہ اب سے لے کے اور قیامت تک جتنی بھی برائی آئیں گی وہ اسو داخل یہ کلام الہی کی بلاغت ہے. اسو داخل کے فرما دیا کہ وہ کلی ہے جو مختلف الحقائق مختلف چیزوں پر مختلف گناہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس پر مشتمل ہے. اور جو اس وقت سے نزول قرآن سے کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک جتنی بھی برائیاں پیدا ہوں گی جیسے آج کل ٹی وی تھیٹر اور ناچ گانے اور اوریانی ہے یہ سب اسی وقت سے اس اسو میں داخل ہے. یہ ہے قرآن اللہ کے کلام کی بلاغت.
سبحان سو پر الف لام داخل کر کے اللہ تعالی نے اپنے کلام کی عظمت و بلاغت ظاہر فرما دی کہ ہزارہا سال بعد جب گناہوں کے نئے نئے اقسام مثلا سینما ٹیلی ویژن ریڈیو وغیرہ پیدا ہوں گے اور لوگ کہیں کہ ان کی ممانعت کہاں ہے, کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ گناہ اس وقت موجود نہیں تھے, تو سو کو الف لام سے اس میں جنس بنا کر قیامت تک معصیت کے تمام انواع و اقسام اللہ تعالیٰ نے اس میں داخل کر دیا.
سبحان اگر کوئی کہے کہ بھئی اس زمانے میں تو نہ ٹی وی تھا نہ ہی سب اور کیا چلا ہے وہ بال وال کیا کہلاتا ہے وہ جو تار ہوتا ہے کہ کیبل انٹرنیٹ وغیرہ یہ کہاں تھے, تو آدمی اعتراض کر سکتا تھا کہ صاحب اس وقت تو یہ چیزیں تھی نہیں, آپ لوگ اس کو کیسے حرام کر رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں یہ الف لام سو پر صبح نے برائی گناہ یہ الف لام لگا کر ساری دنیا قیامت تک کے آنے والے کی چیزیں تھی اس میں شامل کر دی. اس کا جواب یہ ہوا کہ یہ تو پہلی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسو داخل کر دیا ہے کہ قیامت تک جتنی برائیاں پیدا ہوں گی جتنی اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں پیدا ہوں گی جتنی جو نفس کو مزہ دینے والے تعیش پیدا ہوگا اس سب کا اس میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس میں آ جائے گی اور جو جب تک ہوتی رہے گی وہ اسو اس کا جامع ہے اس کو جمع کیے ہوئے کہ یہ پہلے ہی سے نازل ہو چکا اللہ کو پہلے ہی علم تھا. یہ کلام الہی ہے اللہ کا کلام دنیا کے کسی آدمی کا کلام ایسا بلیغ ایسا جامع نہیں ہو سکتا.
اور امارہ کی تفسیر ہے کثیر الامر بالسوء یعنی ہر قسم کی برائیوں کا کثرت سے تقاضا کرنے والا, اور حضرت حکیم الامت تھانوی نے نفس امارہ کا نام رکھا ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, یعنی طبیعت کی وہ خواہش جس کی شریعت اجازت نہ دے, جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ نفس امارہ ہے. لہذا جس بات سے طبیعت خوش ہو لیکن مالک خوش نہ ہو اس کام کو چھوڑ دو, کیونکہ طبیعت غلام ہے اور اللہ مالک ہے. لہذا غلام کو خوش
بات مرغوب کی حمایت یعنی پسندیدہ مرغوبات طبعیہ یعنی وہ لذتیں جو طبیعت کو مرغوب ہیں اور غیر شرعیہ لیکن غیر شرعی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, وہ مرغوبات جو طبیعت کو پسند ہیں اور وہ لذتیں جو طبیعت کو پسند ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کا نام ہے نفس امارہ, اسی کو مرغوبات طبعیہ ایسی جامع تعریف ہے. حضرت نے بہت سے علامہ آلوسی کی تعریف بھی لکھی اور مفسرین کی لکھی اور فرمایا کہ یہ ہمارے حکیم الامت کی تعریف سب کی جامع ہے, ایسی تعریف کسی نے نہیں کی دو لفظوں میں مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. غیر شرعیہ وہ مرغوبات نفس کی طبیعت کی جو محبوب ہیں پسندیدہ ہیں ان کو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ غیر محبوب ہیں غیر شرعی ہیں یعنی اللہ کو ناپسند ہیں, اسی کا جو تقاضا ہوتا ہے اسی کا نام نفس امارہ بالسوء ہے.
لہذا غلام کو خوش کر کے اپنے مالک اور پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو ناراض کر کے جو ظالم حرام خوشیاں درآمد کرتا ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کمینہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کا ایک دروازہ کھولا ہوا ہے کہ ظالمو، جب تم گناہوں کے دروازوں میں داخل ہو کر کمینے، بے غیرت اور بے حیا بن جاؤ تو استغفار اور توبہ کے دروازے میں داخل ہو کر پھر با حیا، شریف اور با خدا بن جاؤ۔ تو ان نفس الامارتم بالسوء سے معلوم ہوا کہ نفس امارتم بالسوء ہمارے پہلو میں رکھ دیا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی فرما دی کہ گھبراؤ مت، اگر ہر وقت برائی کا تقاضا کرنے والا نفس امارہ دے رہا ہوں تو میں ظالم نہیں ہوں، ارحم الراحمین ہوں، اس کے شر سے ایک استثناء بھی دے رہا ہوں، الا ما رحم ربی، کہ اگر میری رحمت کے سائے میں رہو گے تو تمہارا نفس امارہ تمہیں ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ الا ما رحم ربی میں جو ما ہے یہ ظرفیہ، زمانیہ، مصدریہ ہے، جس کا ترجمہ ہوگا اے فی وقت رحمت ربی، یعنی جب تک تم میری رحمت کے سائے میں رہو گے نفس کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور رحمت کی ضد لعنت ہے، اور لعنت کی تعریف مفردات القرآن میں ہے العبد عن الرحمہ، البعد عن الرحمہ، مفردات القرآن میں ہے لعنت کی تعریف البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ لہذا جو لعنت کے نیچے آ جائے گا وہ سایہ رحمت حق سے دور ہو جائے گا۔ لہذا اس زمانے میں سایہ رحمت سے دور کرنے والی چیز بدنظری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت کرے حرام نظر کرنے والے پر اور اپنے پر حرام نظر ڈلوانے والے پر۔ لہذا بدنظری سے لعنت آئے گی، اور لعنت آئے گی تو رحمت کا سایہ ہٹ جائے گا۔ ایسا شخص پھر ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر گناہ کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا، اور گناہ کی آخری منزل یعنی بدفعلی تک بدنظری پہنچا دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ جس نے اپنے کلام میں غزِ بصر کا حکم نازل فرما دیا۔ اگر یہ معمولی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں نازل نہ فرماتے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں اس کی حرمت کا اعلان نہ فرماتے۔ تو نفس امارہ کے شر سے حفاظت کا ذریعہ اللہ کی رحمت ہے، جو الا ما رحم ربی میں مذکور ہے۔ اور اللہ کی رحمت کہاں ملے گی؟ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک لا یشقا جلیسہم کے مطابق اللہ والوں کی صحبت شقاوت کو سعادت سے بدل سکتی ہے۔ تو جب اہل اللہ کی صحبت اتنی بڑی رحمت کے نزول کا سبب ہے کہ شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے، تو گناہ چھوڑنے کی رحمت بدرجہ اولا ان کی صحبت یافتہ لوگوں پر نازل ہوگی،
کل پھر اس بارے پھر پڑھ دیجئے گا، جو وقت کم ہے، جو اس میں باتیں علماء کے لیے ہیں تو اس کو جتنا ہم سے ہو سکے گا بیان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کی تفصیل جو کچھ ہوگی، کیونکہ وہاں حضرت والا کے پیش سامنے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، اس لیے وہاں کے بیانات بھی ایسی ہوتے تھے، بنگلہ دیش میں اور ساؤتھ افریقہ میں اکابر علماء حضرت کے پاس ہوتے تھے، وہاں کے بیانات اور بیانوں سے مختلف ہیں۔ اچھا بس وقت ختم ہو گیا، آج وہ ڈائلسس میں دیر ہو گئی، کل ڈائلسس کرا رہے تھے، پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا، 3 گھنٹے ہوا ڈائلسس، اور میں تو سو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی بہت انتظار کرنا پڑا، ماشاء اللہ آپ کی زبان مبارک فرمائے، ماشاء اللہ۔ ایسا ہی گمان یہی رکھنا چاہیے چاہے کتنے بڑے 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 لوگوں کی باتیں ہیں, لیکن جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہی گمان رکھیں, چاہے وہ اس مقام پہ نہ ہو, لیکن آپ کے حسن ظن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے. طریقہ یہ جو فیروز صاحب نے بھی بتایا, اور یہی ذوق ہونا بھی چاہیے کہ شیخ اگر سو بھی رہا ہے تو سمجھ لو, حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی پھلوں کے باغ میں آ کے سو جائے اور تو اور کچھ نہ سیب بھی نہ کھائے, تب بھی جب صبح کو اٹھے گا تو دماغ سیب کی خوشبو سے معطر ہو جائے. اسی طرح شیخ کے پاس کوئی سو بھی جائے گا تو اس کے ان کے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, ان کے ہر سانس میں جو انوار نکلتے ہیں اس کا نور جو ہے پہنچ کے رہے گا, بشرطے کہ آدمی بھی اس کا ارادہ کرے اور عزم کرے. تو اگر وہ نہیں بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر ان کے حسن ظن کی وجہ سے فضل فرما دیں گے, اور اگر اسے وہ حاصل ہے تو کیا کہنا ہے. تو کرنا تو یہی, تو اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے شیخ کو یہ حاصل نہیں ہے, زبردستی کا حسن ظن قائم کرتا ہے, تو یہ حسن ظن نہیں ہے, زال سے نہیں ہے بلکہ زے سے ہے. عورت کا حسن ہے, گمان کا حسن نہیں ہے. تو بزرگوں نے یہی سکھایا کہ یہ گمان رکھو. حضرت والا سے سنا تھا, حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو بتایا کہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں تھے, بہت فیض ہوا ان کا, پورے الہ آباد آ گئے تھے, پورے الہ آباد میں نور پھیل گیا, بدعتیوں کی خانقاہیں ختم ہو گئیں اور اہل اللہ اور اہل حق پیدا ہو گئے. لیکن اتنے صاحب فراست تھے, کیونکہ وہ سب حضرت تھانوی کے نام سے خار کھاتے تھے, بدعتیوں نے تو ایسا جال پھیلایا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت گنگوہی کو, مولانا قاسم نانوتوی کو اور حضرت تھانوی کو اپنی پیٹ کی خاطر کفر کا فتویٰ دیا, نعوذ باللہ اولیاء اللہ کو, تو سب بھی لگتے تھے. اور دشمن رسول جو کہ عاشق رسول تھے, ایسے عاشق رسول قابل قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ پڑھ لو, وہ قصیدہ نہیں وہ نعت پڑھ لو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اچھا اچھا بھی ویسا نہیں کہہ سکتا, دل تڑپ کے رہ جائے گا. تیرے کہ وہ تیرے کہ سرانش مدینہ میں ہو, امیدیں اور بہت ہیں مگر ایک امید کہ ہو سگان مدینہ میں میرا شمار, وجہ یہ رتبہ کہاں مشتے خاک قاسم کا, کہ ہو تیرے گنبد کے آس پاس انسان. میں دوسرے مسلم یہ جی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا, میرے مشتے خاک جو ہے وہ گنبد خزرہ کے آس پاس بکھر جائے. پھر دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کیا عشق ہے کہ ولی یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا, قاسم کی مشت خاک کا یہ رتبہ اور یہ نصیبہ کہاں ہے کہ ہو تیرے روضے کے آس پاس نثار, کہ آپ کے روضے کے آس پاس نثار ہو, یہ میں ایسا قیمتی کہاں ہوں. یہ تھی عاشق, ان کو دشمن قرار دیا نعوذ باللہ, وہ دشمن کہنے والے ہی مٹ گئے, کوئی گمراہی پھیل گئی اور ان سے آج تک نور پھیل رہا ہے. پہاڑ تو وہ مولانا مولانا وسیع اللہ صاحب جب وہاں الہ آباد تشریف لے گئے تو بدعتی بدعت تھی وہاں, تو حضرت نے اپنی مجلس قائم کی اور لوگوں نے آنا شروع کیا. تو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 3 سال تک اپنے کسی بزرگ کا نام نہیں لیا, صرف ان کی تعلیمات پیش کی, اللہ کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحابہ کے اور یہ اللہ کی محبت, یہی سب پیش کیا. اپنے جو کتنی بڑی بصیرت ہے, اپنے بزرگوں کا نام بھی نہیں لیا, کیونکہ فرمایا کہ اگر اس وقت نام لے لیں گے تو سب یہ بھی دکھ کے بھاگ جائیں گے کہ اچھا یہ تو وہابی ہیں. ایک چھلکا وہابی بھی دیا ہوا ہے. مولانا تھانوی نے قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم عبد الوہاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, وہ تو اولیاء اللہ کا قائل نہیں, ہم تو اولیاء اللہ کے سلسلے میں داخل ہیں. تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم وہابی نہیں ہیں. بہرحال تو 3 سال کے بعد پھر جب سب زخمی ہو گئے اور سب کو حق ان کے دل میں راسخ ہو گیا, پھر اپنے بزرگوں کا نام لیا, پھر سب دیوانے ہو گئے. پھر آخری سفر میں جب بمبئی کا سفر ہوا, ایک ہی سفر میں پورے بمبئی کی کایا پلٹ گئی. اس کے بعد تو آپ اس میں جو اس وقت وہ جہاز ہوا کرتے تھے پانی کے, اسی میں انتقال ہوا. اور لوگ بتاتے ہیں کہ بہت پہلے سے ہمیشہ سے حضرت یہ شعر اچانک تقریر کرتے کرتے یہ پڑھ دیتے تھے کہ خاک کیا ڈالو گے تربت پر میری, کیا پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری, تربت کہتے ہیں قبر کو, پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری, خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. وہ ہوا کہ وہاں انتقال ہو گیا, اور وہاں شاہ فیصل تھے, ویسے وہ بزرگوں کا ادب کرتا تھا, ان سے رابطہ کیا گیا. بہت دیر ہو گئی, اور یعنی اس کے بعد جب دیکھا کہ بہت دیر ہو رہی ہے تو دیر کرنا مناسب نہیں تھا, تو آپ کو دریا میں جو آپ فرماتے تھے کہ پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری, خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی, اس میں دریا میں پھر آپ کو مدفون کر دیا. بعد میں پھر وہ حکم نامہ آیا کہ ان کو وہاں جنت البقیع میں کر دیا جائے. تو اس وقت حضرت والا تو حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب سے پہلے ہی پانی کی نظر ہو چکے تھے, ماشاء اللہ بڑی خوش قسمتی تھی. تو مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے تھے, ہاں تو مولانا ابراہ صاحب نے حضرت والا کو یہ سنایا واقعہ کہ ایک دفعہ علی گڑھ میں بڑے بڑے پروفیسر اور کالج یونیورسٹی کے طالب علم سب موجود تھے, بہت سے علماء بھی موجود تھے. تو حضرت والا مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب بالکل خاموش رہے. عصر سے مغرب تک کی مجلس تھی, عصر سے مغرب تک حضرت بالکل خاموش رہے, کچھ ایک بات بھی نہیں کہی. تو جب مغرب کا وقت قریب ہوا اذان کا, تو اس وقت فرمایا کہ آج کی ہماری مجلس سے جس کو فائدہ نہ ہوا ہو وہ کل سے ہماری مجلس میں نہ آئے. معلوم کیا ہوا کہ صرف تقریر سے فائدہ نہیں ہوتا, اگر مناسبت ہے تو اس کی خاموشی بھی ہادی ہوتی, اس سے بھی ہدایت ملتی, اس کی وہی نفع ہوگا جو اس کی تقریر سے ہوتا ہے, بلکہ بعض ہوا اس سے بھی زیادہ. جیسے حضرت والا کے پاس جا کے بیٹھ کے صرف بیٹھنے سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں روح پہنچ جاتی, کتنا نفع ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اللہ تعالی کے پاس بیٹھے, گویا جنت میں بیٹھے. تو بس یہی بتانا تھا کہ مذاق اور سالک کا مذاق یہی ہونا چاہیے کہ شیخ کی ہر حرکت و سکون پر عاشق رہے اور اس سے اپنے لیے اس کو نافع سمجھے. حضرت فرماتے تھے کہ جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آج بیان ہوگا تو مجھے سخت صدمہ ہوتا ہے, چوٹ لگ جاتی ہے. یہ بیان کے لیے آتے ہیں, یہ تقریر کے لیے آتی ہے, مقرر کے لیے نہیں آتی. حالانکہ وہ تقریر سے کے عاشق ہے, مقرر کے عاشق نہیں. حالانکہ شیخ کی ذات کا عاشق ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے کسی صفات کا. یہ تو تقریر تو ایک صفت ہے, تو صفت کے عاشق ہو اور اس کی ذات کے عاشق نہیں تو کیا عاشق ہو. اگر وہ تقریر کرنا چھوڑ دے گا اور اس کے عشق نہیں ہے تو تم بھی اس کو شیخ کو چھوڑ دو گے, کیونکہ تقریر تو ہو نہیں اور تم تقریر کے عاشق تھے. لیکن حضرت والا نے کیسی محبت پیدا فرما دی کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی. اسی بیماری کے دوران میں کتنے لوگ جوان مولانا حافظ ضیاء الرحمان اور یہ ہمارے کیا نام ہے کاشف اور بھی ہر وقت حاضر رہتے تھے اور ان کی حضرت کی خدمت میں لگے رہتے تھے. ڈاکٹر امان اللہ اپنا سارے سب کچھ بھول گیا تھا, کھانا پینا سب کچھ بھول گئے. تو یہ ایسی محبت. اور پھر عوام میں یہ تھا کہ مجمع لگا رہتا تھا کہ ایک نظر حضرت کو دیکھ. حضرت والا کے اندر ایسی محبت تھی اور ایسا سب کو گھائل کر دیا محبت سے. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان محبوبیت دی تھی کہ اس کا کوئی حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا مقبول محبوب بنا لیا, تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, سب سے بڑے فرشتوں کے سردار ہیں, ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اپنا مقبول بنا لیا, پھر جس کا اعلان کر دو. پھر وہ پہلے آسمان پر ساتویں آسمان پر اس کا اعلان کرتے ہیں, پھر ساتویں سے چھٹے پر, چھٹے سے پانچویں پر, یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ زمین پر اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی. قبول جیسے کبس ہیں کہ اس کے لیے مقبولیت پھر ہر دل میں اس کو محبوب کر دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہو گیا. اور جو جس قدر محبوب ہوگا اسی قدر اس کی محبوبیت ہوگی. جو حضرت والا کو معلوم ہوتا تھا کہ کتنے لوگ عاشق زار تھے حضرت والا, انتقال کے اوپر لاکھوں آدمی تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے, ٹریفک جام ہو گیا اتنا مجمع. کسی نے بتایا تھا کہ اپنے ہندوستان پاکستان میں صرف اتنا بڑا مجمع کہیں دیکھا نہیں تھا. بڑے بڑے لوگوں کا انتقال ہوا لیکن ایسا مجمع کہ لوگ پروانوں کی طرح ٹوٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدر کی توفیق عطا فرمائے, حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس جلدی دیر ہو گئی, مجھے نماز بھی پڑھنی ہے, عشاء کی نماز. آپ چلے جائیں.